برائے تقریب کے مطالعہ عملیہ لوگوں کے ہاتھ میں موجود تھے، بہت سے مسائل ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہم آئے دنیا میں دل کے وہ آخری آخری مسائل ہیں، موجودہ وہ مسائل جو سعودی میں درج ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے مسائل کی ہے کہ جس میں یا تبدیلی آ چکی ہے اور یا خود اصل قوضی میں بھی اشتباہ یا صحف کی وجہ سے مسئلہ کسی اور انداز سے چھپا ہوا ہے، جس کی واضح مثال چاند کا وہ مسئلہ ہے جو واضح طور پر آغائے گلپائیگانی کے فتوے سے ٹکرا رہا ہے، جبکہ انہی کی توضیح میں یہ مسئلہ چھپا ہوا، اور دوسرا مسئلہ غالباً نجاسات کے بعد میں حرام طریقے سے جنوب ہونے والے کے پسینے کا۔ تو اگر کبھی آپ کو ٹکراؤ نظر آ تو احتیاطاً دریافت تو کر دیجیے، لیکن اس ایک نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آج کی حد تک یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیا جائے کہ حتیٰ یہ کہ آیت اللہ خود کی بعض کتابیں بھی ایسی جن میں کوئی غلط مسئلہ نہیں چھپا، لیکن آغائے خوئی نے اپنے فتوے کو کھول کے بیان نہیں کیا، صرف اس لیے کہ جو مشہور مسئلہ تھا وہ احتیاط کے قریب ہے، خصوصیت کے ساتھ آغا کی وہ کتابیں جو کسی اور مرجع کی کتاب پر بطور حاشیہ ہیں، اور ایک آخری بات ان لوگوں کے لیے کہ جو اتنا مانوس نہیں ہے اس قسم کے درس سے کہ آغائے خوئی کے یا امام خمینی کے مسائل ان کے انتقال کے بعد بھی کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، تو بنیادی اعتبار سے تو فی الحال ہمارا درس چل رہا ہے اختلافی مسائل کے بیان پر، تاکہ جن لوگوں کو پرانے مسائل یاد ہیں انہیں صرف اتنا دیکھنا ہو کہ کس کس مسئلے میں آغائے گلپائیگانی نے اختلاف کیا، یعنی بالفاظ دیگر باقی پرانے مسئلے چاہے وہ انہوں نے یاد کیے ہوں آغائے خوئی یا امام خمینی کے نام سے، لیکن وہی آغائے گلپائیگانی کا بھی مسئلہ ہوگا۔ یہ تو ایک اہم وجہ، اور ایک ضمنی وجہ یہ کہ یہ امکانات خاصے قوی کہ شاید پھر ایک ایسا دور آ جائے کہ ہم میں سے وہ تمام افراد جنہوں نے اپنی تقلید آغائے خوئی امام خمینی کے زمانے سے شروع کی اور ان کو عالم سمجھ کر دوبارہ اس تقلید سے اس لیے واپس آنا پڑے کہ بعض کے مراجع کی جو صف ہمارے سامنے ہیں ان میں سے بعض نے مرحوم کی تقلید پر باقی رہنے کو واجب قرار دیا، بس یہ اتنا ہی تحقیقی بیان ہے، جو لوگ مسائل سن رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اس جملے کا پورا مطلب کیا، اور آج مجھے زیادہ احتیاط کرنا ہے کہ وقت بہت زیادہ تحقیقی باتوں میں صرف نہ ہو جائے، اس لیے کہ غالباً یہاں کی اس ما مرمت کی بنا پہ میرے سامنے سے گھڑی بھی غائب ہے، اس لیے ذرا بھی میں لاپرواہ ہوا تو میں تو تقریر کرنے والا تو ہمیشہ مزے میں تقریر کرتا ہے، چاہے سننے والے کتنی ہی بوریت کیوں نہ محسوس کر رہے ہیں، تو میرے لیے بھی بہت زیادہ امکان رہے گا۔ اس تمیز کے بعد آئیے مسئلہ نجاسات میں، نجاست نمبر 8 سے شروع کیا جائے۔ پہلی 6 یا پہلی 7 نجاستوں میں جہاں جہاں اختلاف تھا وہ بیان ہو چکا، اس کے بعد 8ویں نجاست کا بیان۔ لیکن ہاں ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ مہینے کا آخری جمعہ اور مہینے کے آخری جمعے کے بارے میں ہمارا طریقہ کار، جس کا شاید اعلان ہوا شاید نہیں ہوا، اس میں متفرق مسائل بھی آ جایا کریں گے۔ انگریزی مہینوں کے حساب سے ہم آگے بڑھیں گے، یہ دوسری بات ہے کہ اگلے مہینے کے آخر میں پاکستان میں نہیں ہوں گا، ایک وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد والا انگریزی مہینہ غالباً ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہوگا۔ لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ پرانے مسائل کے ساتھ کچھ نئے مسائل بھی چلانے چاہیے، آج کا درد پورا فرقہ ہے لیکن دو مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ اول کے مرحلے سے فارغ ہو جائے، پیشاب، پیخانہ، منی، مردار، خون، کتا اور سور، ان سات مسائل میں جہاں جہاں آغائے گلپائے گانی کا کوئی اختلاف ہے پرانے دو مراجع سے وہ بیان ہو چکا ہے۔ آٹھواں مسئلہ کافر، اور اتفاق سے پہلا ہی مسئلہ وہ بیان کیا جا رہا ہے جو اختلافی نہیں، موضوع ہے اختلافی مسائل، پہلا ہی مسئلہ اختلافی نہیں، لیکن صرف اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اس میں آغائے گلپائے گانی کا نظریہ بدلا اور ان لوگوں کو بہت بھی جاتا ہے کہ جنہیں پاکستان سے باہر آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو ویسے تو کافر سے مطلب ہر وہ شخص جو وجود خدا کا یا رسالت کا یا معاد یعنی قیامت کا انکار کرے، امامت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والا یا ان کے خلاف میدان میں نکل کے جنگ کرنے والا یقیناً کافر ہے۔ سارا مسئلہ یا ساری بحث آ کے رک جاتی ہے عیسائی اور یہودی کے مسئلے پر، یعنی باقی جو کافر ہیں ان کی نجاست تقریباً تمام شیعہ مراجع کے نزدیک طے شدہ ہے۔ گرچہ اس مسئلے میں اہل سنت سے ہمارا ایک نمایاں اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک کسی بھی قسم کا کافر نجس نہیں، اور انما المشرکون نجسون کی آیت ہے، نجسون کی آیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس آیت سے بھی کچھ استدلال پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں کافر یا مشرک ظاہری نجاست نہیں رکھتے، چنانچہ ہندو کا کھانا پینا ان کے جواز سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں، عیسائی اور یہودی کی نجاست ان کے اعتبار سے ثابت ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جن لوگوں کے درمیان اٹھتی بیٹھتی وہاں سے مسائل منتقل ہوتے رہتے، تو یہ ایک احتیاط ذہن میں رہے کہ اگر حکومتی پیمانے پر یا دفتروں میں یا تعلیمی اداروں میں یا جہاں جہاں پہ کوئی میس یا کھانے پینے کا انتظام ہے وہاں اگر احتیاط نہیں کی جاتی تو اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ لاپرواہی کی وجہ سے احتیاط نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے نزدیک ایک چیز کی نجاست ہی ثابت نہیں۔ اور اس آیت کی جو بھی وہ تفسیر و تعویل کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر روحانی نجس ہے جسمانی پاک، جس کی مثال وہ شخص کے جس پر غسل جنابت واجب، یہ روحانی طور پہ یہ نجس ہے، جسمانی طور پہ یہ پاک ہے، چنانچہ اس کے ہاتھ ملانا، اس کے ہاتھ کا کھانا وغیرہ، جس گلاس میں وہ پانی پی لے اس گلاس کو ہم استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے نزدیک غیر مسلموں کی نجاست بھی ایسی ہے۔ اس اعتبار سے مسئلہ ذرا زیادہ پیچیدہ بن سکتا، ایسے مسائل میں اپنے آپ کو بچانا جو خاص ہمارا فقہی مسئلہ ہو وہ بڑا مشکل ہو جاتا. لیکن ہمارے مجتہدین کے پاس اس کے بالکل برعکس کافر اور مشرک کی نجاست میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لیکن یہ جملہ 90% مراجے کے بارے میں, ویسے تو ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں اختلاف نکل ہی آتا ہے, ایک عام مشہور ترین مسئلہ یہی. ہاں اس میں آ کے بحث اٹکتی ہے ان کافروں کی جو اہل کتاب مانے گئے یہودی اور عیسائی, ان کی نجاست و طہارت کے بارے میں اختلاف ہے. اگرچہ اس میں بھی زیادہ تر شیعہ علماء کا رجحان ان کی نجاست پر, لیکن بہرحال ان کی طہارت کا فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور خصوصیت کے ساتھ گزشتہ 25-30 سال میں اہل کتاب کی طہارت کا مسئلہ زیادہ مشہور ہوا. چنانچہ آغای محسن الحکیم ہو یا شہید باقر صدر ہو یا مرحوم آغای سبزواری ہو یا اس وقت آغای سیستانی, یہ 25-30 سال میں 4-5 بہت نمایاں مرضی ایسی آ گئے جنہوں نے اہل کتاب کو پاک سمجھا. اور اپنے ملک میں بھی کہیں کہیں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے, باہر تو بہت زیادہ. اس لیے اس کی تفصیل میں تو خیر جانا مناسب نہیں, لیکن مختصر اس مسئلے کو بتا دیا جائے. ہمارا موضوع یہ نہیں, پھر بھی بتا دیا جائے. اور مسئلہ یہی ہے کہ آغاز خوئی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اہل کتاب نجس تھے. لفظ انہوں نے احتیاط واجب استعمال نہیں کیا تھا, لفظ مشہور استعمال کیا تھا کہ اہل کتاب کی نجاست قول مشہور ہے. اور ہماری ایک تقریر پوری اس موضوع پر ہو چکی کہ مجتہد 20-25-30 مختلف لفظ استعمال کرتا. ہمارے لیے مختصر یہ کہ دو چیزیں سمجھنا, ان میں کون سا لفظ فتویٰ ہے, کون سا لفظ اختیار. اب چھوڑ لو اس تمام بحث کو. تو آغاز ہوئی کے نزدیک اہل کتاب نجس سے بنا پر اختیار واجب. امام خمینی کا فتویٰ تھا اس سلسلے میں کہ اہل کتاب نجس. آج کل کے مراجم آغاز گلپائگانی اور آغاز روحانی وہی نظریہ رکھتے ہیں جو آغاز خوئی کا تھا کہ اہل کتاب احتیاط واجب کی بنا پر نجس. آغاز عراقی کا وہی نظریہ ہے جو امام خمینی کا تھا کہ فتویٰ یہ ہے کہ اہل کتاب نجس. اور پھر اس وقت صرف ایک آغاز سیستانی وہ مشہور مرجع جن کے نزدیک اہل کتاب تھا. تو اصل مسئلہ تو صرف اتنا بیان کرنا کہ آغاز گلپائگانی کے یہاں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی کو نجس سمجھو. اور یہی آغاز اس نے بھی کہا, تو اختلاف تو نہ رہا. لیکن عملی زندگی میں آسانی کے لیے کہ وہ افراد جو آغاز گلپائگانی کے بعد آغاز روحانی اور آغاز سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے, ان کے لیے پھر ایک آسانی ہو گئی کیونکہ آغاز گلپائگانی احتیاط واجب لگا رہے, آغاز روحانی بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں, تو آغاز سیستانی کے مسئلے پہ عمل ممکن ہے, اہل کتاب کو پاک سمجھا جا سکتا ہے. البتہ وہ افراد جو آغاز عراقی کی تقلید میں ہیں اور ان کی تقلید میں رہ کر انہی کے مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں, یا ان کی تقلید میں رہ کر امام خمینی کے فتووں پہ باقی, دونوں صورتوں میں ان کے لیے عیسائی اور یہودی فتوے کی وجہ سے نجس ہیں اور ان کو کسی اور کی طرف رجوع کا حق اور اختیار نہیں. تو وہ تو مسئلہ ختم ہو. اب یہاں پہ یہ مسئلہ رہا کہ اہل کتاب جہاں جہاں آپ کے رابطے میں آئے آپ ان کو پاس سمجھ سکتے ہیں. ایک اور بحث یہاں پہ چھڑ جاتی ہے جسے میں چھیڑوں گا نہیں, لیکن اشارہ کروں گا کہ ایک مسئلہ یہ آتا کہ اس قسم کے مسائل میں اگر دو مختلف مرجع کے مقلد آپس میں ملے تو کیا حکم ہے. کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو عیسائی کو پاک سمجھ کے مثلاً اس برتن کو ہماری خدمت میں پیش کر رہا ہے یا ہم سے ہاتھ ملا رہا ہے کہ جس کے نزدیک وہ پاک, تو کہا تھا کہ اگر کہ وہ ابھی ابھی کسی عیسائی سے ہاتھ ملا کے آیا اور ہم مقلد ہیں امام مرحوم کے یا آیت اللہ عراقی، تو ہمارے لیے کیا حکم؟ یہ بحث ہے اور تھوڑا مسئلہ اس میں مشکل ہو جاتا، لیکن فی الحال اس بحث کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. بطور احتیاط دو باتیں یہاں پر اور دہرا دی جائیں. بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ وقت کچھ ضائع ہو رہا، اور بعض اوقات یہ احتیاط کام آ جاتی ہے. ہر درس میں دو چار ایسے افراد آ جاتے ہیں جو اس سے پہلے کے درست نہیں سنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز کہیں اجتماع کا سبب نہ بنے. دو چیز، نمبر ایک، پہلے کتاب پاک ہے یا نہیں. یہ ساری بحث گوشت کے علاوہ، یعنی ان کے ہاتھ کا ذبیحہ تو مسلمن باطل، مردہ حرام. چاہے وہ تمام شرائط ذبیحہ کا خیال کر، کیونکہ یہاں بھی ہمارا اپنے برادران اہل سنت سے اختلاف. وہ ایک تو پاک سمجھے کافر کو، دوسرا ان کے نزدیک اہل کتاب کا ذبح شدہ جانور حلال ہو سکتا اگر وہ شرائط ذبیحے کا خیال کر. یعنی ان کے نزدیک عیسائی اور یہودی ہونا رکاوٹ نہیں، بس وہ جانور کو قبلے کی طرف نہیں کرتے. بھائی قبلہ تو شاید ان کے یہاں بھی اتنا اہم نہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، چار رنگے نہیں کاٹتے. تو ان کے حساب سے اگر اہل کتاب ان شرائط کا خیال کر کے جانور کو ذبح کر دیں تو وہ جانور حلال ہو جائے. ان کے یہاں زیادہ دار و مدار ہے ذبیحے کی شرائط پر، ذبح کرنے والے کا ایمان اتنا اہم نہیں. تو اب دیکھیے فرق ہے، عیسائی کے ہاتھ کا ذبح شدہ گوشت آ رہا، ہم بھی کہہ رہے کہ یہ حرام ہے نہیں کھاؤ، وہ بھی کہہ رہے کہ حرام ہے کہ نہیں کھاؤ، لیکن ہمارے نزدیک اس لیے حرام ہے کہ ذبح کرنے والا غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو. جانور ذبح کرنے میں اہل کتاب کو کوئی ایڈوانٹیج یا فائدہ اسلام نے نہیں دیا، نجاست طہارت میں فائدہ دیا. ان کے نزدیک بھی وہ عیسائی کا گوشت حرام، لیکن اس لیے نہیں کہ عیسائی نے ذبح کیا، اللہ کا نام نہیں لیا اس لیے حرام. چنانچہ اگر اسی عیسائی کو پیسے دے کر ان شرائط کی پابندی پہ مجبور کر دیا جائے، تو پیسے لے کے تو آدمی ہر کام کرنے کو تیار، تو ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ ذبیحہ صحیح ہو جائے. ہمارے نزدیک عیسائی ہونا ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اچھا، اب اسی مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنا کہ پاکستان میں ہم غیر شیعہ حضرات سے یہی سنتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی کا گوشت حلال، لیکن جب ہم یورپ و امریکہ میں جاتے ہیں تو چونکہ یہودی حضرات اپنی وفاق کو بہت زیادہ ماننے والے، ان کے بعد وہ پورا حلال حرام کا ایک نظام ہے جس کی وہ پابندی بھی کرتے ہیں. جیسا کہ میں یہیں پر شروع کی کسی تقریر میں نے تذکرہ کیا کہ چہلم کے بعد بی بی سی ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام وہاں آیا جس میں عیسائیوں کے عقائد بیان کیے جا رہے تھے، تو جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں عورت کا حجاب بھی لازم، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا، لیکن کیونکہ مغربی دنیا میں رہ کے ہم بال نہیں چھپا سکتے تو اپنی عورتوں کو بچپنے سے وگ پہننے کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بالوں پر مصنوعی بال پہنے اور بالوں سے ان کے بالوں کا حجاب اور پردہ ہو جائے. اب ہمارے یہاں یہ جائز ہے یہ جائز نہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا اور اس پہ گفتگو ہو بھی چکی. تو اب جب ہمارے پاکستانی مسلمان باہر جاتے ہیں تو چونکہ یہودی اپنا جانور اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں جو تقریباً مسلمانوں کا طریقہ، مشین کا ذبیحہ نہیں چلے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا. لیکن یہ سارا مسئلہ خالی چار رگے کاٹنے کا، یہ چار رگے اگر صحیح آدمی کاٹ لے تو باقی سارا جانور مشین کاٹے یا کافر کاٹے یا عیسائی کاٹے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. تو چونکہ یہودی اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرتے ہیں اور ہم غیر کی حضرات سے سنتے ہیں کہ کشل بھی حلال ہو گئے، یہ غلط فہمی نہ رکھ کہ جن علماء نے یہودی اور عیسائی کو پاک بھی سمجھا، ذبیحے کے اندر تو کہا ہے کہ یہ شرط نہیں چلے گی، وہاں مسلمان ہونا لازم. تو جانور کو چھوڑ جانور ذبح کرنے کے علاوہ یہودی اور عیسائی جس چیز کو چھوئے گا وہ پاک ہو جائے گی، وہ پاک رہے ہو جائے گی. تو میں نے غلط کہا، اس میں اتنی طاقت تو مسلمان میں بھی نہیں کہ چھونے سے پاک کر دوں، وہ چیز پاک رہے گی. جیسا کہ میں مثال دے چکا ہوں کہ گھر میں اگر کبھی کوئی جمعدار عیسائی آتا ہے یا آفس کے اندر یا پانی کے گلاس میں کوئی عیسائی پانی پی لیتا ہے یا برتن میں کوئی عیسائی کھا لیتا ہے یا حتیٰ یہ کہ کھانا پکانے والا عیسائی وہ گوشت کو بھی ہاتھ لگا رہا، گوشت کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں، جانور جمع کرنے والا عیسائی نہیں ہونا چاہیے. اور غیر ممالک سے آنے والا گوشت، وہ دو ہفتے پہلے جب مردار کی بحث تھی یہ مسئلہ وہاں آیا، تو ایک بات تو یہ واضح رہے کہ ہماری ساری گفتگو نجاست طہارت پر ہے، ذریعے پہ نہیں. اور مسئلہ نمبر دو، ہماری ساری گفتگو نجاست طہارت پر، شادی پر نہیں. اور یہ دو مسائل کے درمیان کوئی رشتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ عیسائی اور یہودی کسی مرضی کے نزدیک پاک، لیکن وہ کہے کہ ان سے شادی جائز نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ پاک نجس ہے اور ان سے شادی جائز. یہ دونوں چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. خصوصاً یہ دوسرا والا مسئلہ کہ آغاز کوئی عیسائی اور یہودی کو نجس بھی مانتے ہیں اور مسلمان مرد کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ عیسائی اور یہودی عورت سے شادی کر سکتا. اب اس کی تفصیل 20 منٹ لے لے گی ان لوگوں کے لیے کہ جن کی سمجھ میں پوری بات ہی نہیں آئی، جن کی سمجھ میں بات آ گئی وہ 20 سیکنڈ میں سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ دو بالکل الگ مسئلے. خلاصہ یہ کہ اگر کوئی مرد عیسائی اور یہودی کو پاک سمجھ رہا، اس کا مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ شادی کی بھی اجازت مل رہی، اور اگر کوئی ان کو نجس سمجھ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں نکالیے گا کہ پھر اس مرضی کے نزدیک تو شادی ہو ہی نہیں سکتی عیسائی اور یہودی. یہ دو بالکل الگ الگ مسئلے. شادی کے مسئلے میں بھی خاصی گنجائش ہے تفصیل میں جانے کی. نکاح کا مسئلہ، متا کا مسئلہ، مرد عیسائی عورت سے شادی کر رہا یا مسلمان لڑکی عیسائی مرد سے شادی کر رہی، تو بہت سارے اختلافی مسائل، لیکن اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک تنبیہ کرنا کہ بات اس وقت نجاست طہارت. اب آئیے، اچھا یہاں پر پھر یاد دلا دیا گیا کہ امام خمینی اور آغا عراقی کا فتویٰ کہ عیسائی اور یہودی نجس، یہ اس وقت کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے واقعاً کسی چیز کو ان کے گیلے جسم سے مس ہوتے دیکھا. ورنہ وہ جو شک والا مسئلہ، باہر سے گوشت آیا، گوشت نہیں باہر سے کھانے پینے کی چیزیں آئیں، باہر سے گھی آیا، باہر سے تیل آیا، باہر سے صابن آیا، وہ تو آغا عراقی اور آغا خمینی دونوں کے نزدیک پاس، وہ تو مسئلہ سب کے نزدیک چلتا کہ جب کبھی کافر کی کارخانے یا کافر کے ملک سے کوئی چیز آ رہی اور یہ شک ہے کہ اس کا گیلا ہاتھ اس کو لگا کہ نہیں لگا. گیلا ہاتھ تو میں صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ اس کا جسم اس چیز سے اس طرح سے مس ہوا کہ رطوبت تھی کہ نہیں، جو تو تمام مراجے کی نفی اس چیز کو پاک مانا جائے گا. بات ہو رہی ہے اس وقت جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ واقعات کسی عیسائی اور یہودی نے گیلے ہاتھ سے کسی چیز کو چھوا. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ بنا کہ آغائے گل پائیگانی کا مقلد کیا کرے اور امام خمینی اور آغائے عراقی کے مقلد کی کیا ذمہ داری. یہاں پہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مس ہوتے دیکھا ہی، اور نجاست ثابت ہونے کا دوسرا طریقہ بھی نہیں تھا، تو وہاں پہ تو آپ کسی بھی مرضی کی تقلید میں ہو اس چیز کا استعمال جائز ہے، حتیٰ کھانے پینے میں بھی جائز سوائے گوشت. دوسرا مسئلہ، پچھلی دفعہ اس کا تذکرہ ہو گیا تھا، اس دفعہ پھر اس کو دوہرا رہا، اور وہ یہ کہ کافر کی تاریخ وہ آدمی بھی آتا جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو قیامت کو نہ مانے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی کے ساتھ دشمنی اختیار کرتا، لیکن وہ شخص بھی اس میں آتا جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا. ضروریات کی یعنی اسلام کے وہ ثابت شدہ مسائل کہ جس میں تقریباً تمام مسلمان فرقوں کا اتفاق، اور وہ مسئلے اس طرح سے ثابت اور نسلاً بعد نسلاً ان کی شہرت چلی آ رہی کہ ایک طرح سے ان کا انکار گویا رسالت کا انکار بن جاتا ہے، سوائے انتہائی جاہل افراد. جاہل اسے نہیں کہتے جو کم پڑھا لکھا، آج کل زیادہ پڑھے لکھے لوگ جاہل بہیمان، پتھر ان کے پاس دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی. تو سوائے انتہائی جاہل لوگوں کے اور کوئی اس کا انکار نہ کرے، مقابلہ کرنے والا انکار کرے تو کرے، ورنہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں ثابت ہے. اب ضروریات دین کی زیادہ تشریح اس وقت مناسب نہیں، لیکن موٹی موٹی مثالیں ہیں، نماز، روزہ، حج، خم، اصل خم، حجاب، اس میں بھی اصل حجاب، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں شامل ہیں. اگر کوئی ان کا انکار کرتا تو وہ انکار کرنے والا بھی کافر ہے، چاہے وہ اللہ، رسول اور قیامت کو مان کر تمام ظاہری عبادتوں کو انجام دے رہا. اور اسی ضروریات دین میں دو چیزیں اور آتی، ختم نبوت ضروریات دین میں شامل ہے. اسی لیے قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم رسالت کو تو مان رہے ہیں، پھر ہمیں کافر کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ غیر شیعہ فرقوں سے تو جو ان کا مناظرہ یا مجادلہ ہے وہ اپنی جگہ، ہمارے پاس ان کے کفر کی ایک بہت ہی واضح دلیل یا فطری مسئلہ یہی کہ ختم نبوت وہ ضروریات دین میں ہے، اور ہماری فقہ کے اعتبار سے ضروریات دین کا منکر کافر ہے. اور نمبر دو، محبت اہل بیت، امامت اور محبت اہل بیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو امامت کا نہ ماننے والا غیر شیعہ تو ہے لیکن کافر نہیں، البتہ آخرت کا انجام ایک الگ بحث. لیکن اگر محبت اہل بیت کا کوئی انکار کرے تو اہل بیت کی محبت ضروریات دین میں شامل ہے، اس لیے ناصبی اور خوارج جو ہیں وہ کافر قرار دیے گئے. زیادہ وہ آتے ہیں اس کیٹیگری جو ضروریات دین کا منکر ہے. تو بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، تو صرف میں موضوع کو واضح کر رہا کہ ضروریات دین کا انکار کسے کہتے ہیں. اب اس کا مطلب ہر وہ شخص جو ضروریات دین کا منکر انکار کر رہا اسے بھی کافر سمجھا جائے، اور وہ یہ مانا کافر کہ اس کا ذبح شدہ جانور بھی حرام ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا رشتہ ہے اس کے بعد ٹوٹ جاتا، چاہے یہ منکر عورت ہو تو شوہر کے لیے الگ ہونا واجب، ضروریات دین کا انکار شوہر کرے تو بیوی کے لیے الگ ہونا واجب. اور ہمارے لیے سب سے عام مسئلہ جو اس کا سارا جسم بشمول اس کے پسینے وغیرہ کی وہ سب نجس، ضروریات دین کا منکر نجس. لیکن یہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ ضروریات دین کا جو انکار کر رہا ہے اس کی بھی دو قسمیں. ایک وہ آدمی ہے جسے پتا ہے کہ اسلام میں بلا چیز اتنی اہم ہے، یہ معلوم ہے اسے کہ اسلام کے اعتبار سے تو نماز اہم، اور پھر بھی وہ کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا یا یہ نماز آج کل تو نہیں چل سکتی، 200 سال پہلے ممکن تھا، 400 سال پہلے ممکن تھا، آج یہ نہیں چل سکتی. اسے پتا ہو کہ حج کتنا اہم، اور اس کے بعد کہے کہ میں حج کو نہیں مانتا. ایک تو یہ آدمی جسے پتا ہے کہ یہ چیز ضروریات دین ہے اور پھر بھی انکار کرتا، اس کا کفر تو ان تمام مراجع کے نزدیک ثابت. اور دراصل ایک اشارہ تھا، ایک جملہ لکھ دیا تھا آغا کوئی اور امام خمینی کہ ایسا آدمی جب انکار کر رہا ہے نماز کا تو فی الحقیقت وہ رسالت رسول کا انکار کر رہا ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ نماز اسلام میں اتنی اہم ہے، رسول کے حکم دے کے گئے، اور پھر وہ یہ کہے کہ نماز آج کل نہیں چل سکتی، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی رسالت آج کل پوری پوری نہیں مانی جاتی، کچھ چیزیں ہم لیں گے اور کچھ چیزیں نہیں لیں گے. تو ایسے آدمی کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں. یعنی در حقیقت ایسا آدمی جب ضروریات کا انکار کرے تو وہ اسی پرانی کیٹیگری میں چلا گیا کہ وہ رسالت رسول کا انکار کر رہا ہے. رسالت رسول کے انکار کے کئی طریقے، آپ معاذ اللہ کہیں کہ میں بالکل نہیں مانتا رسول، یا آپ کہیں کہ میں رسول کو مانتا ہوں لیکن ان کے بعد بھی کسی کے رسول آنے کا امکان، یا آپ کہیں کہ رسالت رسول کو مانتا ہوں لیکن وہ کچھ علاقوں کے لیے تو ٹھیک، ساری دنیا میں وہ نہیں چل سکتی. جیسے کمیونسٹ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ رسول کے احکامات اس جگہ کے لیے تو بہت اچھے ہیں کہ جہاں زراعت صنعتی معاشرے میں یہ احکامات نہیں چل پائیں گے. زکوٰۃ ہے تو اس کا تعلق زراعت کی چیزوں سے ہے, کفارے ہیں تو اس میں کھانے پینے پہ اتنا زور, فدیہ ہے تو وہ خون بہا ہے تو وہ ایک بہت پرانا اعتراض تھا جو خود ہی اپنی موت مر گیا کہ احکامات اسلامی اس معاشرے کے لیے صحیح جو زراعت پیشہ ممالک صنعتی ترقی جب ہو جائے تو یہ احکام نہیں چلیں گے, اس کو تبدیل کرنا ہوگا. جو رسالت کو دو حصوں میں تقسیم کرے طالب کو محدود کرنا ہوا عرب و عجم, تو ہر وہ کوشش جو رسالت کو ختم کرنے یا محدود کرنے کی کوشش ناکام ہوگی وہ اپنی جگہ, لیکن ایسا آدمی منکر اسلام مانا جائے تو وہ آدمی جسے پتا کہ فلا فلا چیز کا حکم رسول نے دیا, بھائی ضروریات دین کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں رسول نے بتائی, اور پھر کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ گویا دبے دبے الفاظ میں رسول کی رسالت پر اعتراض کر رہا ہوں. چنانچہ اس کے کفر میں تو معروف اور مشہور مراجع میں سے کسی نے شک نہیں کیا. بحث آتی ہے وہ آدمی جو آج کل بہت ہے کہ جو ضروریات دین کا انکار کر رہا مگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ ضروریات دین, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اور امام نے ایسی بات کہی ہی نہیں, یہ بات کے علماء کا بنایا ہوا مسئلہ, اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے مراجع میں کہ اس کو کیا کہا جائے. یہ رسول کا انکار نہیں کر رہا, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بس یہ حجاب کا مسئلہ امام نے نہیں کہا تھا یہ مولویوں نے بنایا, یہ خمس کا مسئلہ امام نے اس طرح نہیں کہا تھا مولویوں نے بنایا. اب ایسا شخص جس کا انکار تو واضح کہ وہ ضروریات کو نہیں مان رہا مگر رسالت اور امامت کے انکار تک بات نہیں پہنچا رہا, وہ خود بھی ایک طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول یہ کہتے تو میں مان لیتا, ابھی یہ کہہ رہا ہے چاہے مانتے وہ مانتا یا نہ مانتا وہ کرن بات, تو ایسے شخص کو کافر مانے کہ نہ مانے. اس میں آغا ذوالفائضانی کا اور امام خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھی کافر مانو. جو شخص ضروریات دین کا منکر ہے مگر اسے خود نہیں پتا کہ یہ چیز اسلام میں اتنی اہم, جبکہ آغا کوئی کے نزدیک ایسے شخص کو کافر ماننا ضروری نہیں, غرض احتیاط کے مطابق ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ملیں گے. ایک چھوٹی سی بات آخر میں اور بتا دی جائے اور ہم آگے بڑھیں. کافر ماننے کے تین مطلب ہیں اس وقت, نجاست طہارت کا مسئلہ, نکاح کا مسئلہ, ذبیحے کا مسئلہ, اور ایک چوتھی بات مرنے کے بعد اس کے غسل اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کا مسئلہ. اس کا مال محفوظ رہے گا یا نہیں یہ بحث میں نہیں چھیڑتا ہوں, اس کو اس وقت نہ چھیڑنا ہی مناسب. یہ چار چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. تو آقا کوئی کے نزدیک بہرحال بیوی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے اور اس کو ہم بات سمجھ سکتے ہیں, لیکن باقی مراجر بنا بر احتیاط واجب. اور جو احتیاط واجب میں اگلے مرضی کا نظریہ پتا نہ ہو تو میں احتیاط واجب ہی پہ رک جاتا ہوں. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات, آخری بات, اگرچہ پھر یہ ہمارے موضوع سے خارج, موضوع ہے اختلافی مسئلہ, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, لیکن احتیاطی مسئلہ ضرور ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو. کہ یہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین میں جو چیزیں آتی اس کے سارے مسائل ضروریات میں نہیں آتی. جیسے نماز اگر ضروریات دین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر رکوع اور ذکر سجدہ بھی ضروریات دین ہے. کہ کوئی کہے کہ اگر کسی نے رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو اس نے نماز کو نہیں مانا تو وہ کافر ہوگا. جیسے مسائل جاننے والے بچوں کو پتا کہ نماز میں رکوع واجب رکنی, لیکن خود رکوع کے دیگر واجبات واجب غیر رکوع,
رکوع میں جسم نہیں ہلنا چاہیے، رکوع میں تسبیح پڑھنا چاہیے، رکوع میں اتنی دیر تک جسم ٹھہرنا چاہیے، موالات ختم، اتنی ساری چیزیں جو ہے موالات کو چھوڑ دیں. تو رکوع اگر واجب رکنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے تمام احکام واجب رکنی. اسی طرح جو جو چیزیں ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں یہ نہ سمجھیے کہ اس کی ساری تفصیل ضروریات کی. چنانچہ اگر کوئی شخص تفصیل کو بھی نہ مانے تو ہم کافر ہیں، اسے گناہگار کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. خب برادران اہل سنت آج کل خمس کے قائل نہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ خمس ضروریات دی. اصل خمس وہ بھی کہتے ہیں کہ خمس ہے اسلام، مگر اس کا تعلق رسول اور خلفاء کے زمانے سے، وہ مال غنیمت کا خمس. اب خمس کو مانا، اس کی تفصیلات میں اختلاف کیا، اس سے وہ آدمی گناہگار ہو سکتا، کافر نہیں ہوگا. شیعوں میں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں خمس مال غنیمت، یہ روپے پیسے بچت آمدنی تنخواہ نوکری اس میں نہیں. یہ کہنا اگر کہ حرام من افتا بغیر علم فقط کفر، جو بغیر علم کے فتویٰ دے وہ کفر کی منزل میں داخل ہو گئے. لیکن باہر حرام ہونا الگ چیز ہے، کفر ہونا الگ چیز ہے. اس کو کافر، اصطلاحی کافر نہیں کہیں. حجاب، ابھی آپ نے سنا کہ حجاب ضروریات نہیں، لیکن کتنی ہی عورتیں اور مرد ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ حجاب کا یہ جو طریقہ ہے ضروری نہیں، اصل حجاب دل کا ہوتا ہے اگر بال کھلے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. اب وہ گناہگار ہے لیکن اصل حجاب کا انکار نہیں کر. اگر کوئی کہے کہ اسلام میں بالکل حجاب نہیں ہے، سر سے پیر تک پرہنا باہر آ جاؤ، ایک الگ مسئلہ ہو. یہ نقطہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، کیونکہ کسی نقطے کے بنا پر آغا خانیوں اور اسماعیلیوں کا مسئلہ جا کے اٹکا ہے کہ آج کل کا مسئلہ جتنے بھی آغا خانی اور اسماعیلی، یا یہ کہیے کہ جو شہروں میں رہنے والے، انہوں نے اپنے نظریے کو بدلا اور اب وہ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، جبکہ اس کے طریقے میں تبدیلی لاتے. حج کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، کلمے کو پڑھتے ہیں، نمازوں کو مانتے ہیں، طریقہ شاید ان کا الگ ہو. وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی، گھر کے آگاہ گلفائیگانی کے مسئلے احتیاط واجب پہ چاہے ان کو بھی کافر مانا جائے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے اس لیے کافر، صرف نماز کو تو مانتے ہیں. یہ صرف میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ہر صورت میں مجھے موضوع مکمل کرنا ہو. تو یہ دو مسئلے بہت اہم ہوں، جس میں یہ خاص طور پہ دوسرا مسئلہ کہ یہ آپ کو بھی پہچاننا، کیونکہ یہ آدھا مسئلہ سننے والے معاشرے میں زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے، لیکن ضروریات کا مطلب کیا؟ اگر نماز ضروریات دین میں بنی تو اذان اور اقامت شاید ضروریات میں نہ بنی، گھر کی اذان کو تو ضروریات میں مانا گیا ہے. لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ نماز اگر ضروریات دین بنی تو اس کے سارے مسائل ضروریات ہونا لازم نہیں، جو ہمارے ہاں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ چیز کو مانتے ہیں، اس کی تفصیل کو نہیں مانتے. ہم انہیں گناہگار کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. لیکن جب بات ہو جاتی ہے رسالت پر، جو ایسے بھی پڑھے لکھے کچھ لوگ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے لفا پوتی کی، اس کو تو کافر ماننا ہی پڑے گا. نجاسات میں کافر کے بعد نوی نجاست آتی ہے شراب. تو اتنا مرید اطلاع مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تفصیلات سے میں نہیں جاتا ہوں. شراب کے مسئلے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شراب لگے، اختلاف ہے شراب کے ساتھ دو چیزوں کو اور ملایا گیا، لیکن اس میں بھی کوئی ایسا مقدم نہیں، اختلاف نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شراب تو نجس، مگر دنیا میں شراب کے علاوہ نشہ لانے والی اور بہت ساری چیزیں. وہ اصول ایک دفعہ پھر گھوم کے آ گئے کہ نشہ لانے والی ہر چیز کا استعمال حرام، کھانا پینا. لیکن کیا اس کو پاک مانیں گے یا نجس، یہ ایک الگ بحث. تو عام طور پہ جو مشہور مسئلہ وہ یہ ہے کہ شراب تو خیر بالکل نجس ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہ کی گئی. شراب کے علاوہ نشے لانے والی وہ ساری چیزیں جو اصل ٹھوس ہے، جامد سالڈ اسٹیٹ میں پائی جاتی، وہ سب پاک. حرام تو ہے لیکن پاک. البتہ شرط یہ ہے کہ وہ اصل جب بنی ہو، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا اس وقت ان کو ٹھوس ہونا چاہیے. چنانچہ اگر افیم کو یا بھنگ کو پانی وغیرہ میں ملا کر مایا بنا لیا جائے تب بھی وہ پاک رہے گا, کیونکہ اصلاً وہ ٹھوس چیز ہے جامع. اس کو آج کل کے بھی سارے مراجع اس طرح مانتے ہیں کہ یہ ہیروئن ہو, چرس ہو, افیم ہو, یہ سب کے سب پاک ہے, چاہے یہ مایا حالت ہی میں کیوں نہ ہو. اور وہ تمام چیزیں جو اصلاً لیکویڈ یا سیال وہ نجس. بس اس میں صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ اگر کوئی فرماتے تھے بنا ہر احتیاط واجب ان کو نجس مانیں گے, اور امام خمینی اور آغا عراقی اور آغا گلپائزانی فتوا دیتے ہیں کہ شراب کی طرح ہر نشے والی چیز جو اصلاً لیکویڈ اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے سیال اور مائع حالت میں وہ بھی نجس ہے. بارہ احتیاط واجب پہ نجس ہوں گے, فتوے میں نجس ہو, یہ بات مکمل. اور دوسرا مسئلہ آتا ہے انگور کے رس کا, وہ بھی کیونکہ کوئی اتنا اختلافی اور پہچانے والا مسئلہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. ہاں اب بحث آتی ہے اسی شراب کے ساتھ ایک تیسری چیز, شراب کا مسئلہ طے ہوا. وہ تمام نشے والی چیزیں جو ٹھوس حالت میں ہے وہ مسئلہ طے ہوا, وہ تمام نشے والی چیزیں جو لکوڈ اسٹیٹ میں تھی چاہے اب اس کو کسی کیمیکل پروسیس سے ہم ٹھوس بنا لیں, بہرحال وہ نجیس ہے. گھر کے احتیاط واجب اور فتوے کی بحث چھوڑ. اور آخری مسئلہ یہ الکوہل, جو ایک طرف دوائیوں میں بھی استعمال ہو رہا اور دوسری جانب یہ الکوہل مختلف قسم کی خوشبو وغیرہ میں, فرنیچر وغیرہ کی وارنش اور پالش میں اور کئی کاموں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب اپنے خصوصاً ہومیوپیتھک والوں کی دوائیں, جو سنا ہے کہ کئی مرحلوں سے گزر کے ہمارے پاس آتی. اچھا اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سن لیجئے, جو اگر ان مسائل کے بعد مجھے بیان کرنا لیکن پہلے ہی آ جائے تاکہ یہ پرفیوم کا اور سینٹ کا اور الکوہل کا مسئلہ اپنی جگہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب جو مسئلہ آ رہا یہ ذرا دماغ ہلا دینے والا مسئلہ ہے, اتنا بھی نہیں لیکن جو لوگ مسائل سے اتنا شرف نہیں رکھتے. مسئلہ کیا رہا کہ کیا حال متنجس ہو نجس ہو اولا, کہ جو چیز نجس ہے یعنی نجس سے مطلب اس وقت وہ عین نجس, وہ دس چیزیں جن کی لسٹ آپ سن رہے ہیں, یہ تو جس پاک چیز سے رطوبت کے ساتھ ملیں گی اسے بھی نجس کرتی چلی جائے گی, لیکن حلیل متنجس و منجس. اب بحث یہ کہ اگر کوئی چیز خود پاک ہے لیکن اس وقت نجس ہو گئی, اصلی نجس چیز نہیں, اصلی نجس چیز تو وہی آغائے پل کے دس, آغائے گل پائزانی کے سارے دس, آغائے خمینی کے گیارہ, ایچا پیخانہ منی مردہ خوب کتا سور کافر شراب اور بیئر دس, اور نجاست کھانے والے خود کا پسینہ اور یا نجاست کھانے والے ہر جانور کا پسینہ یا جنابت سے حرام جنابت سے نکلنے والا پسینہ. اب یہ لسٹ صرف سرسری بیان کی, یہ چیزیں تو خود نجس, یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی. پیشاب کبھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک پیشاب ہے, آپ اسے پھر پانی میں ڈال کر اس کا وجود مٹا دیں وہ ایک الگ بات. تو یہ جو دس گیارہ بارہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ گڑی نہیں, لیکن یہ اگر کسی پاک چیز سے ٹکرا دیں, پیشاب ہمارے ہاتھ کو لگ گیا تو ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے فوراً ہاتھ پاک کر لیا, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ ہاتھ ہم نے پاک نہیں کیا یہ سوچ کر کہ ابھی تو واجب نہیں ہے پاک, پھر یہ ہاتھ دوسری چیزوں سے ٹکرائے, تو پیشاب اگر سات آٹھ دس پندرہ بیس پچیس چیزوں سے ٹکرا تو وہ تو جہاں جہاں جائے گا سب کو نجس کرتا جائے گا. لیکن اگر پیشاب ختم ہو گیا, ہاتھ ہمارا نجس تھا, پیشاب لگا, ہم نے رومال نکالا یا ٹکے نکالا, پوس دیا, پیشاب کو ہٹا دیا, اب خالی ہماری نجس کھا لیں, یہ نجس سال اگر کسی اور چیز سے ٹکرا, ہم گھر گئے، ہم نے ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا، وہاں پہ ہمارا ہاتھ لگ گیا. اب ہمارے پاس گھر میں جتنے آدمی آئیں گے سب مسلک دروازہ کھولنے کے لیے اسی کنڈی کو پکڑیں گے، سب کے ہاتھوں میں وہ بارش میں آ رہے ہیں، پسینے میں آ رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں وہ کنڈی لگتی چلی. اور پھر ہمارے ہاتھ میں دروازے کو نجس کیا، دروازے کی وجہ سے ہمارا بھائی بعد میں آیا، اس کا ہاتھ نجس ہو گیا. گھر میں جاتے ہی اس نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو محبت سے اٹھا لیا، اس کا بچہ گیلا تھا، بچہ نجس ہو گیا. وہ نجس بچہ تھا، اس کی ماں لے گئی مثلاً، اس کو ماں کا ہاتھ نجس ہو گیا، اس نے چائے بنا کے لی، یعنی نجس. یہ سلسلہ کہاں تک چلے؟ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں سنا ہے الکوہل سے اسی طرح بنائی جاتی. ایک بات واضح رہے کہ جب میں مسئلہ ایک ہی بتاتا ہوں تو وہ تو کتاب دیکھ کے بتاتا ہوں، یہ باقی ساری باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں، آپ ہی لوگوں سے سنی ہوتی ہے، اس کو بہت سیریس نہ لیجیے، یہ صرف مثال ہوگی. کب تک یہ سلسلہ نجاست کا چل رہا، کہاں کہاں تک یہ چیز نجس ہو جائے؟ اور واقعاً یہ مسئلہ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا پبلک پلیس یا 500 آدمی آتے، کوئی ایسی جگہ وہاں پہ نجس ہو گئی ہے کہ یہاں سے 500 آدمی گیلے پیروں یا گیلے ہاتھوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سب پھر اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، کہاں تک یہ مسئلہ پھیلے. اس میں آغا خوری اور امام خمینی کا نظریہ نسبتاً آسان، ویسے تو اس میں بھی تین فتوے ہیں. ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ جو چیز خود نجس ہے وہ تو اپنے باپت کو نجس کرے، جو عارضی نجس وہ آگے نجاست نہیں پہنچانا. لیکن یہ مسئلہ کل معلوم، اتنے کم علماء کا ہے کہ اس کو سمجھ لیجیے کہ ہے آج کل. دوسرا مسئلہ ہے کہ تین یا چار وسائل کا، جو آغا خوری کا مسئلہ تھا کہ تین چیزیں نجس ہوں گی، اور امام خمینی کا رجحان چار کی طرف تھا، اگرچہ بہت باریکی سے ان کی عبارت پڑھی جائے تو وہ بھی تین کے قائل. یہ میں اس وقت مجلس یا مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ توجہ رہے، لیکن مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ پہلی نجاست جو چلے گی تو اپنے بعد تین چیزوں کو نجس کرے گی، چوتھی چیز پاک ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ پہلی نجاست پہلی جگہ ختم ہو جائے. اگر پیشاب ہمارے ہاتھ میں لگا، ہمارے ہاتھ میں یہی پیشاب دیوار میں لگا، تو دیوار بھی پہلی ہی نجس، ہاتھ بھی پہلا نجس، دیوار بھی، تو خود پیشاب اگر جا رہا تو وہ تو جہاں جہاں جائے گا ہر چیز کو نجس کرے گا. مسئلہ ہے پیشاب پہنچ کے پھینک دیا، پیشاب سے ذرہ رگڑ رگڑ کے ہاتھ سے پیشاب سے ذرے ہٹا دیے. اب آگاہ کوئی نے کہا کہ اس کے باوجود ہاتھ نجس ہو گیا، پہلا نجس ہاتھ، مثلا بطور مثال میں نے کہا کہ گلاس کو پکڑا، گلاس دوسرا نجس، بھائی نے آ کر اسی گلاس کو چھوا، بھائی کا ہاتھ بھی نجس، وہ تیسرا نجس. اور اس کے بعد بھائی نے وہ گلاس اپنے چھوٹے لڑکے کو یا کسی بھی لڑکے کو پکڑا دیا، اس کا ہاتھ نجس نہیں ہو گیا. یا گلاس توڑ دیا بھائی نے، اس کے بعد پھر اپنے لڑکے کو اٹھایا، وہ لڑکا چوتھا نجس ہو گیا. پیشاب سے تو بات شروع ہوئی، پہلے ہمارا ہاتھ، نمبر دو گلاس، نمبر تین بھائی کا ہاتھ، یہ تینوں نجس. اس کے بعد بھائی کا گیلا ہاتھ لگا کہ فرض کیجیے کہ بستر پاک رہے گا. گھر کے آغاز کوئی کہاں چاہے اس سے بھی کم میں مسئلہ ختم ہو جائے. تیسری نجاست میں پانی ہے یا غیر، لیکن چھوڑ دیجیے بحث کو، اتنا ہی کافی کہ چوتھی چیز کو بہرحال پاک ہوگی. لیکن آغاز گل پائے گا نہیں عمر ماضی المتنجس ہو تب نجس، جو چیز متنجس ہے وہ نجس کی طرح ہے، اگر 100 واسطوں میں بھی چلی جائے تو سب نجس ہوتے چلے گا. چنانچہ بھائی نے اپنے لڑکے سے ہاتھ ملائے، لڑکا نجس. لڑکے نے مثلاً اسکول میں جا کے 500 لڑکوں سے ہاتھ ملائے، اور 500 نجس. یہ آغا کوئی اور آغا گلپائیگانی کے اس مسئلے میں نمایاں اختلاف. اور جہاں تک میرا حافظہ صاف کر رہا، جو آج کل بہت زیادہ کام نہیں کرتا آپ کو بھی پتا، تو آغا گلپائیگانی کا یہ مسئلہ غالباً توضیح میں ہے ہی نہیں، گھر کے آغا کوئی کی توضیح میں یہ مسئلہ موجود. لیکن اسی جگہ پہ اگر آپ آغا گلپائیگانی کی توضیح اٹھا کے چیک کریں، اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا. اس لیے اردو دان افراد کے لیے شاید یہ مسئلہ نیا ہو، اگر پہلے کہیں نہ سنا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آغا کوئی اور آغا گلپائیگانی میں. اور اس کے ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آغا گلپائیگانی کہتے ہیں کہ نجاست 100 جگہ میں جائے گی تو نجس پر کی چلی جائے گی، اور نجاست تو پہلی ہی جگہ رکی ہوئی, جس نے نجاست سے نجس کی وہ وہی شوربائے جو استعمال والا مسئلہ ہو. ملا نصیر الدین کے گھر میں کوئی شخص مہمان بن گیا اور ایک مرغی کا چوزا بھی لے کے آ گئے. خالی آج جائیں گے تو کون پوچھے گا مرغی کا چوزا دیا کہ اسے پکائیے, آپ بھی کھائیے میں بھی کھاؤں. خیر اس وقت وہ خوش ہو گئے, پکایا شوربا خود بھی کھایا اسے بھی کھلایا. اگلے ہفتے پھر دروازے پہ کوئی آئے, کون ہے صاحب وہ جو آپ کے لیے چوزا لے کے آئے تھا, میں اس کا دوست. اس نے کہا کھلا علاقے میں جانا, میں ان کو چوزا دے کے آیا ہوں, وہ تمہیں اپنا مہمان بنا لیا مہمان. اگلے ہفتے پھر کوئی ڈر آ رہا, پھر بھی وہ جو آپ کے لیے چوزا لے کر آیا تھا, جب میں چل رہا تھا اس نے کہا کھلا علاقے میں ضرور جانا, وہاں میرا ایک دوست ہے جسے میں ایک دفعہ چوزا کھلا کے آیا ہوں, تمہیں مہمان بنا لے. اب ہر ہفتے ایک لائن لگ 10-12-15. اب جو مہمان آیا اور کھانے کے وقت آیا, اس کے سامنے تازہ پانی رکھ دیا. یہ کہا وہ تو چوزا, کہا یہ چوزے کے شوربے کے شوربا جو اتنے مرحلوں سے گزر کے اب تازہ پانی رہ گیا. لیکن آگاہ کوئی بھی اعتبار سے تو یہ مسئلہ چل سکتا کہ تین مرحلوں سے گزر کے وہ جو پیشاب تھا پیشاب نہیں رہا, اب وہ پاک چیز بنے. لیکن آگاہ جو پائے جانی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا 100-200-500 مرحلے. لیکن شرط یہ کہ ہر مرحلے میں شرائط پوری, اگر سوکھی چیز سے ٹکرائے تو کوئی نجاست منتقل نہیں ہو. اور دوسرا یہ کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جس آدمی سے ہاتھ ملایا ہے وہ نجاست کے اس مرحلے میں کہیں تھا. کیونکہ جب یہ مسئلہ ایسا بتایا گیا تو اب قسم کا دل میں وسوسہ آنے لگا کہ دنیا کا ہر آدمی کہیں نہ کہیں نجاست کے کسی مرحلے میں تو گزر چکا ہو. میں اس قسم کے شک و شبہ نے وسواسی کے لیے تو نجاست کا یقین کرنا بھی حرام. ایک مسئلہ آتا ہے اس کی تفصیل کو اب یہ ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے. دوسرا ایک اور مسئلہ اور وہ یہ کہ الکوہل نجس ہے یا پاک. الکوہل کا پینا حرام ہے یہ اعلان وہ بحث میں نہیں کر رہا, بار بار یاد دلانا پڑتا. نجس ہے یا پاک یہ ایک بحث چلتی ہے. تو آگاہ کوئی کے نزدیک معیار یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ الکوہول بذات خود انسان کو نشہ دلا سکتا ہے, اکیلا الکوہول, خالی الکوہول, کسی اور چیز سے ملے بغیر. اب دیکھیے فرض کیجیے کہ شراب میں الکوہول ہو لیکن خالی الکوہول تو نہیں ہو. دنیا کی ہر چیز بسیط تو بہت کم ہے, سب مرکب چیزیں, کئی چیزیں مل کے بنی. اب اس کے اندر کون سی چیز ہے جو نشہ لا رہی ہے؟ الکوہل کے اندر 4-5 چیز, اور کیا یہ 4-5 چیز ہے ان میں سے ان کو اگر الگ الگ نکال تو کیا یہ نشہ لاتی ہے یا نہیں؟ جب یہ سب ملتی ہے تو نشہ پیدا ہوگا. یہ ایک بحث میں فضول بحث نہیں چڑھ رہا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق پرفیوم اور سینٹ اور کولون اور وارنش اور پالش سب سے. کہ اگر اتنا پتا چل جائے کہ شراب میں نشہ ہے, وہ تو ہے ہی پتا, وہ تو پتا چلنے کی ضرورت نہیں. کوئی نہ کہے کہ آج تو شراب کے بارے میں ہی شک ڈال دیا, وہ تو ہے ہی نشہ. لیکن شراب میں کون سی چیز نشہ لا رہی ہے پہلے تو یہ پتا چلے. جو چیز نشہ لائے گی فقط اس کی نجاست پر بحث ہے, باقی تو ساری چیزیں باقی چل گئی. اچھا, اور اگر یہ بھی پتا چلا کہ نشہ الکوہل کی وجہ سے, کیسے پتا چلا؟ الکوہل کو آپ پھینک دیجیے باہر تو شراب رہے گی لیکن نشہ نہیں ہو. بطور مثال کہہ رہا ہوں, تب بھی کیا الکوہل خود نشہ لاتی ہے؟ یا کیونکہ باقی چیزوں سے مل جاتی ہے اس لیے نشہ پیدا ہوتا؟ آپ چائے بناتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے ہر حد دودھ الگ ہو, مزہ کچھ اور. سب کو ایک خاص مقدار سے ملایا جائے, مزہ کچھ اور ہو جاتا. وہی پانی پیش کیا جائے وہ چائے نہیں ہوگی, وہی دودھ پیش کیا جائے وہ چائے نہیں ہوگی, وہی پتی جو ہے کسی پان بان میں رکھ کے آپ کو کھلا دی جائے چبا لیں آپ, کو چائے کی بات نہیں ہوگی. اچھا, چائے کو کیا چیز چائے بناتی ہے؟ آپ نے کہا وہ تو ہم کو پتا ہے کہ وہ تو پتی چائے بناتی ہے. بالکل وہی الکوہل کی مثال, کہ پتی نہ ہو تو باقی ساری چیزیں اب آ بھی جائے تو چائے کا مزہ نہیں آئے. لیکن پتی بھی اگر چائے بناتی تو اکیلی پتی بنا رہی ہے یا پانی کے ساتھ ملا کے اتنی دیر اس کو ابالا دیا اور جوش دیا گیا اس لیے ہو جائے بنے؟ اگر خالی پتی ہی چائے ہے تو مانگ لیجیے وہ پتی آپ اٹھا کے, چائے کی بات نہیں ہو. تو یہ ایک مسئلہ الکوہل میں آتا ہے. میں زبردستی مسئلہ چھیڑ نہیں رہا ہوں, مسئلہ لکھا ہے مراٹھی. تو آغا القائدانی نے کہا, آغا خود نے کہا کہ جو مختلف برتیوں میں, ابھی ہم دواؤں کے مسئلے کو باقی نہیں کرتے, اتنا وقت نہیں ہے, سب الجھ جائے, خالی پرفیوم کو لیتے اور جو پالش ہو بار لیتے, اس کے اندر مسئلہ سے دکھنا کہ یہ کیوں نجیس ہو, اس لیے کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. الکوہل کیا چیز ہے؟ الکوہل وہ چیز ہے کہ شراب میں جب ڈالتے ہیں تو شراب میں نجات ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالی الکوہل سے نشہ آ رہا یا الکوہل دوسروں کے ساتھ مل کے نشہ پیدا کر رہا ہے, ایک تو یہ بات, اور پھر یہ کہ کیا واپس الکوہل ہی کی وجہ سے نشہ آ رہا ہے یا نشہ دوسری چیزوں کی وجہ سے آتا, یہ سبب کام ہے یا تمام سبب. ایک آدمی غسل کر رہا, غسل کے بعد وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ قرآن اٹھائے, قرآن چھوئے, مسجد میں جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز نے اس کو پاک کیا. اب اگر کوئی کہے اسے پاک کیا ہے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں, اور ویسے پاک نہیں ہے, کیوں؟ اس نے سر و گردن دھو لی, باہر نکل کے پوچھا مسئلہ, مولانا میں پاک ہوگی؟ ہم نے کہا واپس جائیے, ابھی آپ پاک نہیں. سینے کو اس نے جسم دھو لیا, پھر ایک مرتبہ کھوپڑی باہر نکالی, میں پاک ہوگی؟ ہم نے کہا بھی پاک نہیں ہے, واپس جائیے. پھر ایک مرتبہ مسئلہ پیٹ دھو کے اس نے باہر پر نکالا, میں پاک ہوگی؟ ہم نے کہا بھی پاک نہیں ہے, واپس. اس کے بعد اس نے گھٹنے تک جسم دھو لیا, پاک ہوگی؟ جی واپس, ابھی پاک نہیں. وہ پہنچ گیا کنجیوں تک, میں پاک ہوگی؟ ہم نے کہا پاک نہیں ہے, واپس. اس نے پورا پیر دھو لیا, پیر کے ایک انگوٹھے پر کوئی چوٹ ہلکی سی تھی, چنانچہ پلاسٹک بندھا ہوا, سب کچھ دھو دا کے باہر آ گئے, میں پاک ہوگی؟ ہم نے کہا یہ پلاسٹک کے نیچے پانی پہنچا تھا, نہیں پہنچا. ہم نے کہا بھی نہیں, آپ پاک نہیں, لیکن اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے, پیر تو آپ یہیں کھڑے کھڑے ایک چلو پانی سے دھو سکتے ہیں. اس نے پلاسٹک کھولا, چلو پانی لیا, ایک مرتبہ پیر کے ناخن پہ ڈالا, باہر آ گیا. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں تو جو طہارت مجھے حاصل ہوئی ہے وہ ناخن کی وجہ سے ہوئی ہے, کیوں؟ اس سے پہلے میں سب کچھ جسم دھو کے آیا تھا, مجھے بتایا کہ آپ نجیس ہیں, آپ نجیس ہیں, آپ نجیس ہیں, تو پتا چلا کہ خالی ناخن انسان کو پاک کرتا ہے. یہ جو اس نے نتیجہ نکالا صحیح ہے کہ غلط؟ بالکل غلط, اور اس لیے غلط کہ اگر اگلی دفعہ اس نے غسل جنابت واجب, وہ خالی ناخن کو دھو کے آ جائے کہ میں تو پاک ہو گیا, کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے ناخن پہ بہت زور دیا. ارے وہ اس لیے ناخن پہ زور دیا تھا کہ باقی تو جسم دھو چکے تھے, تو لیکن خالی ناخن دھو لو گے پھر نجیس کے نجیس رہو. اب یہ مسئلہ آگے خود نے چھیڑ دیا ہے شراب میں, باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں لوگ پرفیوم کو نجیس سمجھتے ہیں تو آغا پاک سمجھتے ہیں, اور پھر آغا گلپائیگانی کیا کہتے ہیں. تو آغا کوئی کہتے ہیں کہ پرفیوم میں الکوہل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نجاست کی بات آئے گی, لیکن کب آئے گی؟ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ الکوہل بذات سے خود نشہ لانے والا اور اکیلا یہ شراب میں مل کے نشہ لاتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوگا, پہلا سوال کہ کیا شراب میں یہ نشہ لا رہا ہے یا شراب میں کوئی اور چیز, اور اگر پتا چل جائے کہ یہ نشہ لا رہا ہے تو اکیلے نشہ لا سکتا تھا یا شراب کے دوسرے اجزاء سے مل کے یہ نشہ لائے. تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ الکوہل بذات خود بغیر کسی سے ملے ہوئے بھی نشہ لاتا ہے, تب فرماتے ہیں کہ الکوہل کو نجس مانا جا سکتا ہے. لیکن یہ ثابت کرنا ضروری نہیں, یہ تفصیل میں جانا ضروری نہیں, یہ معلومات حاصل کرنا ضروری نہیں. بالکل پچھلی دفعہ کی تفریح کی طرح کہ آپ کے خون میں محسوس ہو رہا ہے, بٹن دبا کے آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کو واجب نہیں ہے چیک کر سکتے, اور یہ تو پھر بھی نہ جا سکتا حالت کا مسئلہ. تو شاید پینے بینے میں بھی اتنی احتیاط کی ضرورت نہ ہو, لیکن چھوڑے ہوتے ابھی تو خالی نہ جا سکتا. لیکن آغا گلپائیگانی نے جملہ بدل دیا, اور بس اسی پہ یہ مسئلے مکمل ہو. آغا کوئی نے کہا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ الکوہل نشہ لاتا اور اکیلے نشہ لاتا ہے کسی اور سے ملے بغیر بھی, تو جس کی چیز میں الکوہل ہوگا وہ نجیس, لیکن یہ پتا چلانا واجب نہیں, تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے, لوگوں سے معلومات پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں. آغا گلپائیگانی نے مسئلہ اتنا ہی مانا, لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ, اتنا پتا چل جائے کہ الکوہل کی وجہ سے نشہ آتا, وہ اکیلے نشہ لاتا ہے یا دوسروں کے ساتھ مل کر, اس سے پتا نہ ہو. اتنا پتا چل گیا کہ وہ نشہ لاتا ہے تو جس چیز میں الکوہل ہوگا اس کو نجس مانا جائے. اب دونوں میں فرق, لیکن ایک فرق ہے, باقی سارا مسئلہ کامن. تو یہ پتا چلنا چاہیے کہ نشہ الکحل لاتا ہے تو آگے کوئی فائدہ نہیں ہے بات ختم. آگے کوئی کہنا اس کے بعد ایک پر علاوہ لیکن یہ بھی معلوم کرو کہ اکیلے نشہ لا سکتا ہے یا دوسروں سے مل کر ہی نشہ لاتا ہے. اچھا یہ تو ختم بات. آخری مسئلہ دونوں کے نزدیک کامن, تحقیق کرنا نہ لازم ہے نہ ضروری ہے نہ واجب ہے نہ بہتر. شک کے عالم میں آپ مسئلے کو آگے دلا سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ایک گنجائش ہے یہاں, اور وہ گنجائش اگلے ہفتے کے لیے میں رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر کا بیٹا لندن سے ڈگری لے گیا, باپ کو ذرا سکون ہوا, ایک ہفتے کے لیے اپنی جگہ اسپتال میں بٹھا کے آرام کے لیے چلا. واپس آیا تو بیٹے نے پہلے ہی کارنامہ یہ سنایا کہ ابا وہ جو خلا فیض صاحب 20 سال سے آپ کے مریض تھے, میں نے ایک ہفتے میں ان کو بھلا چنگا کر دیا, بالکل وہ ٹھیک ہو گئے, اتنا 20 سال پرانا مریض. باپ نے کہا مبارک ہو, لیکن شاید تمہیں نہیں پتا کہ اس کی 20 سال کی بیماری کی وجہ سے میں قابل ہو سکا کہ تمہیں لندن بھیج کے تمہیں ڈاکٹر بنا سکتا. علاج تو میں بھی ایک ہفتے میں کر سکتا تھا, لیکن پھر تم ڈاکٹر کیسے بنتے؟ تو کچھ تو گنجائش رکھنا پڑتی ہے نا مستقبل کے. اس مسئلے کا ایک ٹکڑا میں جان بوجھ کے نامکمل چھوڑ رہا ہوں تاکہ آئندہ درد یہیں سے شروع. اور وہ یہ کہ یہ ساری محنت کے بعد بھی یہ پتا چلانا ہے کہ الکوہل خود نشہ لاتا ہے تو آگاہ گلپائیگانی کے نزدیک حرام اور نجس کا مسئلہ. اور اگر آگاہ پھول ہوئے تو اس کے بعد ایک تحقیق اور کر, اس کے بعد نجاست و طہارت میں ایک بات اور آئے کہ یہ الکوہل نشے والی خود